إني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو آج سے ہم انشاءاللہ اپنے اس سلسلے کو دوبارہ پک کرتے ہیں جو دعائے معصومین علیہ السلام کے حوالے سے تھا معصومین کی دعاؤں پر ڈسکشن اچھا اور تھوڑا سا یعنی اب بگن کرتے ہوئے کیونکہ اب ڈھائی تین مہینے کا گیپ کے بعد سے بات ہو رہی ہے تو تقریباً جو میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آلموسٹ یعنی اگلے محرم تک تقریباً یہاں پر 15 نشستیں ہو جائیں گی اور ایسے ہی 15 ادھر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی تو وہاں کا جو ٹاپک ہے جو ہم بات کر رہے تھے توحید پر وہ تو اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ وہ تو 15 نشستوں میں نہیں ختم ہو پائے گا لیکن یہاں پر ہمارا ارادہ ہے کہ ان نیکسٹ 5 to 6 سیشنز ہم دعاؤں والے ٹاپک کو کمپلیٹ کر کے اور پھر اس کے بعد ہم زیارات پر یعنی کہ جو زیارات معصومین علیہ السلام ہیں پھر ذرا اس کا کہ ابھی پچھلے سال اس پہ کچھ مجالس بھی پڑھی تھیں اس میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھیں لیکن ظاہر ہے کہ زیارات کا ٹاپک بھی بڑا تفصیلی موضوع ہے اور کافی ساری زیارتیں ہیں کہ جو اپنے اپنے اس کے اندر مطلب معاملات ہیں باتیں ہیں ٹو لرن اینڈ ڈسکس تو یہ پھر انشاءاللہ ہمارا پروگرام رہے گا تو ہم نے اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ٹائم جس دعا پہ بات کی تھی وہ مناجات و شاکرین تھی شکر گزار شکر اللہ کا شکر کرنے والوں کی مناجات اچھا ابھی ہم جس پر بات کرنا چاہتے ہیں یعنی اگلے کچھ نشستوں میں وہ ایک یعنی کہ ایک لحاظ سے خاص ٹاپک ہے اس یعنی اس عنوان سے کہ جس میں امام سجاد علیہ السلام نے کچھ مخصوص ہستیوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں دعا کی ہے یا ان کے بارے میں کلمات ادا کیے ہیں اور جو صحیفے میں موجود ہیں ان میں مینلی کون ہیں یعنی سب سے پہلے حمد خدا تعالی خدا کی حمد ہے اس کے بعد رسول اللہ کے حوالے سے دعا ہے رسول اللہ پر یعنی دعا صلوات درود جو بھی آپ کہیں پھر اس کے بعد اصحاب پیغمبر کے لیے دعا ہے پھر حاملان عرش کے لیے ہے اور جو مجاہدین راہ اسلام ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے صحیفہ سجادیہ میں 5 or 6 ایسے گروپس ہیں یا لوگ یا حضرات یا ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں امام علیہ السلام نے دعائیہ کلمات ادا فرمائے تو ہم اس چیز کو چاہ رہے ہیں کہ ذرا اس کو دیکھیں اور ٹو بگن ود یعنی میں حمد سے نہیں شروع کرتا بلکہ نعت سے شروع کرتا ہوں یعنی رسول اللہ کے بارے میں جو آپ نے دعا فرمائی اور جو کلمات ادا کیے اس پر وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان کو بھی دیکھیں گے اور پھر اگر ہمیں مطلب اس کے بعد جب ہمیں موقع ملتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کچھ مخصوص صفات کے حوالے سے جو دعائیں تھیں ان پر اور بات کریں گے ابھی ہم نے شکر گزاری پہ بات کی شاکرین پہ بات کی اسی طریقے سے اور یعنی صبر کرنے والوں پر یا اور ان کے حوالے سے جو دعائیں ٹھیک ہے تو یہ دعاؤں کے حوالے سے یعنی خدا کی مدد سے ہمارا پھر یہ پلان کہ جو اللہ نے چاہا تو اس طریقے سے گفتگو رہے گی یہ جو دعا ہے یہ نمبر 2 ہے صحیفہ سجادیہ میں کہ جس میں آپ حضور کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں رسول اللہ کے بارے میں اچھا اور اس سے ایک چیز اور بھی یعنی کہ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے نا جو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں جس کی طرف توجہ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس بات پہ غور کریں تو یعنی چاہے ہم ہوں یا دنیا میں کوئی بھی ہو لوگ جو ریلیجن کو مان رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک کامن فینومینن یہ نظر آتا ہے کہ یعنی نام جو ہیں وہ ان بزرگان کے لیے جاتے ہیں کہ جن کو آپ مانتے ہیں یا مذہب کی مقدس ہستیوں کے طور پر جان رہے ہوتے ہیں لیکن इस बात की एफर्ट कम की जाती है कि उन्होंने जो बताया है और जिस तरीके से बताया है हम उसको एडॉप्ट करें या उसको समझें। यानी जैसे हम इमाम अली का नाम लेते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, इन दो आइम्मा का नाम हम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हमारी ये एफर्ट बहुत कम होती है कि हम इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो कहा या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो गुफ्तगू की उसको बेऐने ही या बेहक ही समझने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि अगर हम खुद इमाम अली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम एक आम शिया से अगर बात करें या एक आम मोमिन से बात करें तो ज्यादातर चीजें जो है ना वो होंगी कि जो बंदा कहेगा कि मुझे समझ में आ रही है। सही, यानी कि हम खुद इमाम अली या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुद उनके अपने अकवाल या खुद उनकी अपनी बातों की रोशनी में कम बयान कर सकते हैं कि हमने अगर इमाम हुसैन या इमाम अली अलैहिस्सलाम को समझा है तो खुद यानी उनसे क्या समझा है, उनसे उनके बारे में क्या जाना है, ये कैपेबिलिटी कम है। ठीक है, तो बल्कि ज्यादातर वो बातें होती हैं कि जो हमने खुद से समझ ली हैं या हमारा खुद से एक इम्प्रेशन कायम हो गया उनके बारे में। तो यहां हमें इन दुआओं की बरकत से ये बात समझने का मौका मिलेगा कि खुद इमाम अलैहिस्सलाम यानी मासूम जो हैं वो मुख्तलिफ हजरात और हस्तियों के बारे में उनका क्या नजरिया है, यानी वो रसूल को किस नजर से देखते हैं, रसूल को कैसे डिफाइन करते हैं, या मलाइका और मलाइका मुकर्रबीन या आला दर्जे के मलाइका हैं उनकी उनकी नजरों में क्या हैसियत है, क्या अहमियत है, जो असहाब पैगंबर हैं असहाब पैगंबर के बारे में वो क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि इससे एक फायदा, और यही मेनली हमारी दीनदारी का जो मेन एस्पेक्ट है कि हमें मैक्सिमम एफर्ट किस बात पे करनी चाहिए कि जितना भी हमारे पास डेटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इमाम के हवाले से, कुरान के जरिए से, मासूम की राह से, उसको ज्यादा से ज्यादा सीखने और समझने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि जब भी हम कोई राय रखें, जब भी हम कोई बात करें तो वो राय किस पर बेस कर रही हो, वो उन्हीं सोर्सेस पर बेस कर रही हो टोटली। ये इम्पॉर्टेंट एक बहुत चीज है। तो इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिमुहम्मदिन नबीयही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिह, कि और हम्द है अल्लाह के लिए जिसने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। मन्नियत का मायना हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मन्नियत का माना या तो होता है एहसान बुजुर्ग या होता है एक्स्ट्रा एहसान। यानी एक्स्ट्रा एहसान का मतलब ये होता है कि वो चीज के जिसका हम हक नहीं रखते या वो चीज के जो ऑलरेडी आपको कुछ दे दिया गया है और उस पर से और बहुत कुछ दे दिया जाए। तो रसूल का अता होना जो है वो मन्नियत क्यों है, यानी एहसान बुजुर्ग इस एतबार से कि जैसे आयतुल्लाह जवादी अमली ने कई दफा ये बात कही और बहुत अच्छा है कि रसूल खुदा पर जब उन्होंने जैसे तकरीर की तो उस तकरीर का टाइटल क्या था, शारह हकायक। यानी रसूल को कैसे इन्फॉर्म कराया कि रसूल हकायक की तशरीह करने वाले हैं, हकायक को खोलने वाले। अच्छा, ये वाला ओपिनियन जो है मासूम के बारे में हमारे यहाँ बहुत कम लोग इस तरीके से बयान करते हैं कि मासूम की इफादियत क्या है, मासूम का बेनिफिट क्या है हमको। नंबर वन, के मासूम के जरिए से हमको एक तो हकीकत पता चलती है, ठीक है, और सिर्फ हकीकत नहीं पता चलती बल्कि वो अपनी तफसीर और तशरीह के साथ पता चलती है। यानी वो सिर्फ आपको एक हकीकत बताते नहीं है बल्कि उस हकीकत को आपके लिए खोलते भी हैं, इल्मी और अमली दोनों एतबार से। तो यानी कि मासूम की जो ज़ाते ग्रामी होती है, और उसमें यानी कि अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो दीन इस्लाम जो है वो मेनली किस पर बेस करता है, ज़ाते रसूल पर बेस करता है। तो वो कौन है, शारह हकायक हैं, हकीकतों की तशरीह करने वाले हैं, सिर्फ उसको बयान करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, दूसरा जिस तरीके से बयान फरमाते हैं कि اگر رسول نہ ہو، اگر خدائی الہی نمائندہ نہ ہو جو ہم کو آ کر حقائق بتائے، تو پھر ہم کہاں پر، یعنی ہم کس حالت میں زندہ ہوں گے؟ آپ خود دیکھیں کہ جو لوگ اپنے اندر سے رسولوں اور رسولوں کی تعلیمات کو نکال دیتے ہیں، وہ کس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں؟ مطلب ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ یا بلکہ جو قرآن کریم کی زبان ہے، اولائک کالانعام بل هم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، حیوانات سے بھی نچلی سطح پہ چلے جاتے ہیں، زیادہ گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اسی طریقے سے پھر یہ بزرگان بیان کرتے ہیں کہ رسول اور آل رسول اور قرآن، ان کی برکت کیا ہے کہ جن کی وجہ سے آج ہم انسان ہیں، جن کی وجہ سے ہم انسانوں کے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انسانی اقدار کیا ہوتی ہیں، ورنہ ہم بھی انہی جانوروں کی مانندی، بس خالی چرنے چگنے اور کھیلنے کودنے میں ہماری زندگی صرف ہوتی، نہ حلال کا پتہ ہوتا نہ حرام کا پتہ ہوتا، اور انتہائی پست اور غلیظ حرکتیں ہم سے سرزد ہو رہی ہوتی، ٹھیک؟ تو یہ احسان بزرگ ہے یا نہیں ہے؟ یہ منیت ہے یا نہیں؟ یعنی خدا کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے یا نہیں کہ اس نے ہم کو وہ ہستی عطا کی اور رسول کی برکت سے ہم کو پھر قرآن اور اہل بیت دیے، یعنی قرآن اور اہل بیت رسول کی برکت سے اور توسل سے ہے نا، تو یعنی ہمیں رسول گرامی خدا کی بارگاہ سے عطا ہوئے، پھر حضور کے توسل سے قرآن اور اہل بیت عطا ہوئے، کہ جن کی وجہ سے ہمیں انسانیت کا پتہ ہے، جن کی وجہ سے ہمیں انسانی اقدار سمجھ میں آتی ہیں، تو یہ احسان بزرگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اضافی احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے ہر انسان کو فطرت اور عقل دی ہے پہلے سے، اور اگر دیکھا جائے تو فطرت اور عقل جو ہے وہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، اگر اس پر پردے نہ ڈالے جائیں، اگر اس کو کج نہ کیا جائے، ڈائیورٹ نہ کیا جائے، معصیت اور گناہ میں نہ ڈالا جائے، تو فطرت اور عقل آپ کو ہدایت کی راہ بتانے اور سجھانے اور سکھانے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن رسول کا اس پر سے عطا ہونا یہ اضافی احسان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسٹرا وہ ہے ہمارے لیے جو خدا کی طرف سے، بات سمجھ میں؟ منیت والی، کہ منیت یعنی یہ بذات خود احسان بزرگ بھی ہے اور احسان اضافی بھی ہے، کہ یعنی احسان بزرگ اس بنا پر کہ ان کی برکت سے ہمیں حقائق، حقیقت اور سچائی پتہ چلتی ہے، ان کی برکت سے ہمیں توحید و آخرت سمجھ میں آتی ہے، ان کی ذات جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے، راہ انسانیت کیا ہے، یہ ان کی برکت سے ہم کو پتہ چلتا ہے، اور وہ رستے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں کہ ہم کیسے کیوں کر انسان بنے، انسانیت کے ایک اعلیٰ معیار تک کیسے پہنچیں، اور اضافی احسان کے یعنی یہ فطرت اور عقل سے مستزاد اس پر ایڈیشنل ہے۔ بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم پر منیت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، دون الامم الماضیت والقرون السالفت، اور یعنی کہ ان کے علاوہ کے جو امتیں ماضی میں گزر چکی ہیں، یا وہ بہت سارے پہلے لوگ جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں، یعنی کہ یہ اس کے علاوہ ہے، اس سے ہٹ کر ہے کہ وہ جتنے لوگ تھے، یعنی اس میں جو آئی تھنک کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مطلب کیا ہے، کہ رسول خدا کی جو آمد ہے وہ ایک، یعنی ان سے پہلے جو پیغمبر تھے وہ کتنے سال پہلے تھے؟ 570 سال پہلے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اتنی ساری امتیں گزر گئیں اور اتنے سارے زمانے اور ٹائمز پاسٹ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد خدا نے ہم پر ایک احسان اور منیت کی رسول کے ذریعے سے اور رسول خدا کے ذریعے سے، بقدرته التي لا تعجز عن شيء وان عظما، اپنی اس قدرت کے ذریعے سے جس کو کوئی شے بھی عاجز نہیں کر سکتی، یعنی اب دیکھیں میں آپ کو آج کے دور کی ایک مثال دوں کہ اس وقت ہم لوگ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے کے بارے میں ہمارے تاثرات کیا ہیں؟ اس وقت اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس دور کا امپریشن آپ کے اوپر کیا پڑ رہا ہے تو کیا بتائیں گے آپ؟ مطلب نیگیٹو سراؤنڈیڈ بائی ایول، آگے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، کچھ نہیں ہو رہا. اگر اس وقت ہم سے یہ کہا جائے یا ہم کو یہ بات کہی جائے، ایون یعنی کہ ابھی جو مجھے جیسے بات سننے میں آتا ہے کہ ایون جو بہت سارے لوگ ہیں کہ خود بارہویں امام اور ظہور امام کے حوالے سے پریشان ہے کہ یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہوگا بھی کہ نہیں، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ جو حالات اور واقعات ہیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں کہ جو وعدہ ظہور امام کے حوالے سے کیا گیا ہم سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ واقعاً دلوں کو جھنجھوڑ کے ٹٹول کے دیکھیں نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے جو ہے نا دلوں میں کمزوری بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اس پر یقین کے حوالے سے، اس کا جو ایک بلیف ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ہمارا ایک عقیدہ ہے، لیکن یہ کہ واقعاً وہ چیز آپ کی زندگی میں شامل ہو، موجود ہو، اور وہ یعنی جس کو احادیث و روایات میں کہا گیا ہے کہ جو منتظرین امام علیہ السلام کی جو صفات ہیں، تو وہ صفات کی طرف ہم کیوں توجہ نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں ابھی اس پر مضبوط یقین ہی نہیں پیدا ہو رہا. ٹھیک ہے، اور مضبوط یقین اس لیے نہیں پیدا ہو رہا کہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ حالات جو ہیں ہمیں اس دور کے مقابلے میں بے انتہا نیگیٹو اور منفی اور اپوزٹ ڈائریکشن کے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک، تو اس وقت اگر کوئی بھی ہم سے یہ پوچھے یا ہم سے یہ سمجھنا چاہے بھائی یہ ظہور ہوگا کیسے، اور یہ پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اس کے یہ سارے حالات پلٹیں گے کیسے، برائی سے اچھائی میں کیسے تبدیل ہوں گے، یعنی ہم تو ایک اور بات بھی ایک مزیدار آپ دیکھیں نا کہ ہم ظہور کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے ظہور خالی صرف شیعوں کے لیے. ظہور امام کا ذکر جب ہم کرتے ہیں اپنی مجالس میں یا محافل میں تو ہم اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ امام خالی شیعوں کے لیے ظہور کریں گے، جو کہ مطلب آؤٹ آف سیون مور دین 7 بلین ہیومن پاپولیشن میں میرا خیال ہے کہ کتنے 25 سے 30 کروڑ ہیں، تو بس امام خالی ان کے لیے آئیں گے اور باقی اتنی بڑی جو ہیومینٹی ہے اس کا کیا ہوگا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ امام کا آنا جو ہے وہ عالمی انقلاب ہے. ٹھیک ہے، اس سے دنیا کا ہر فرد متاثر ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اور یہ جو پوری دنیا کے اندر جو اتنا زیادہ ایک طاغوتی اثر ہے اور شیطانی معاملات جو اتنا مطلب کہہ لیں اب تو سر پہ ہی چڑھ گئے، یہ سب کیسے کنٹرول ہوں گے، یہ سب کیسے ختم ہوں گے؟ تو یہاں پر یہ جو امام علیہ السلام کا جملہ ہے نا یہ بڑا انلائٹنگ ہے کہ کوئی شے کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے، یعنی کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ نظر آئے، لیکن قدرت خدا کو عاجز نہیں کر سکتا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی جب ولادت ہوئی ہے اس زمانے میں بھی اسی قسم کے حالات ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی 500 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا جس میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی حجت خدا نہیں ہے، اور جو معاشرے کے اور لوگوں کے اندر جو ہے نا جہالتیں اور کثافتیں حد سے زیادہ بڑھی ہوئی. تو اگر اس زمانے میں کچھ مومنین ہوں گے بھی تو ان کے لیے بھی یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہوگا کہ یہ آخری پیغمبر کیسے آئیں گے، کہاں آئیں گے، اور ان کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں کہ ان کا لایا ہوا دین باقی ادیان پہ غلبہ پیدا کرے گا اور یہ سب چیزیں کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو لیکن یہ خدا نے اپنی اس قدرت کے ذریعے سے رسول کو ظاہر کیا کہ جس کو کوئی چیز بھی عاجز نہیں کر سکتی چاہے کتنی ہی بزرگ اور عظیم کیوں نہ ہو. ولا یفوتھا شیئن وان لطفا، اور اس سے کوئی شے بھی فوت نہیں ہوتی. فا فوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خدا سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوتی، کھوتی نہیں ہے، خدا کسی چیز کو لوز نہیں کر دیتا، اس کی سائٹ سے غائب نہیں ہو جاتی، چاہے وہ کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو، یعنی کتنی ہی سٹل. لطیف کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شے، یعنی جیسے خوشبو ہے، خوشبو کو اگر آپ کریکٹرائز کریں گے تو کیسے کہیں گے؟ خوشبو جو ہے مینلی ایک سینسیشن ہے خالی، ٹھیک ہے، نہ اس کا وزن ہے، نہ اس کا رنگ ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ تقریباً ویٹ لیس ہے. کہ آپ اگر اپنی اسمیل سے، نوسٹرل سے خوشبو کو سونگتے ہیں تو آپ کو کوئی وزن تو نہیں محسوس ہوتا نا، کہ کوئی وزن آپ کی ناک میں داخل ہو گیا ہے، کوئی بوجھ، کوئی چیز آپ کو بوجھل کر رہی. تو مینلی وہ ایک سینسیشن ہے، اتنی لطیف ہے، یہ لطیف کا مطلب ہوتا ہے. اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اس خوشبو کو دیکھ لیں، آئیڈینٹیفائی کر لیں، پکڑ لیں جو ابھی آپ نے سونگی ہے، اب یہ سب کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ لطافت ہے اشیاء کی، اور لطافت کی وجہ سے چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، ان کا ڈیٹیکشن مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں لیکن کوئی چیز بھی اس سے غائب نہیں ہوتی، اس سے فوت نہیں ہوتی، اس سے چھپتی نہیں ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتی، چاہے کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو. ٹھیک. تو یعنی کہ جو خدا ہے جس نے پیغمبر کو ہمارے پاس بھیج کر اور ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے، وہ یہ خدا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ خدا ہے. اور اس کا مطلب کیا نکلا کہ ان دو طریقوں سے جو امام علیہ السلام نے جو دو خدا، اللہ کی صفات کا ذکر فرمایا حضور کی بعثت کے حوالے سے، تو یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا نے رسول کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے، اس دین کا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ جو معمولی سے معمولی چیز انسان کی ہدایت کی، اس کو نگلیکٹ نہیں کرتا، اور بڑی سے بڑی پریشانی اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے. اس اسلام کو، اس دین کو ہر دوسرے دین پر، ہر دوسرے نظریے پر غالب آنا ہے. جو قرآن کریم میں آئے تھے، دو جگہ ہی آئے تھے، سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ وصف میں بھی ہے. ہوالذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور آئی تھنک ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. سورہ وصف میں بھی ہے، سورہ وصف کا نمبر 61 ہے اور سورہ توبہ میں بھی ہے، اس کا نمبر 9 ہے. آپ آیت دیکھ لیتا ہے کون کون سے،
سورہ صف کی آیت نمبر 6 میرے
پاس، اور سورہ توبہ کی بھی دیکھ لیجیے کون سی آیت ہے. سورہ توبہ اور سورہ وصف، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ خدا نے رسول کو ایسا دین، یعنی ایسی قدرت کے ذریعے سے رسول کی تائید کی ہے کہ جتنی بھی مطلب کوئی چیز بزرگ ہو رکاوٹ میں، رکاوٹ پیدا کرنے والی، لیکن وہ اس دین کی راہ کو روک نہیں سکے گی، ٹھیک ہے. اور اس کی تعلیمات کے حوالے سے کوئی چیز کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس میں سے غائب نہیں ہے، اس میں سے کھوئی بھی نہیں ہے، اس میں سے لاسٹ یا لیفٹ آؤٹ نہیں ہے. آپ لوگوں نے کبھی، ایک سوال ہے، شاید بہت عجیب سا سوال ہو، آپ لوگوں نے کبھی دین کی لطافت کا احساس کیا ہے؟ یہ نہیں کیا. مطلب عام طور سے تو دین ہمارے لیے ایک ڈرل ہوتا ہے نا، ڈرل پریکٹس، مطلب یہ کرو، یہ اٹھو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. نہیں، پرسنل پرسنل تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا پرسنل نہیں ہے جسے آپ چھپائیں.
نہیں،
یعنی لطافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے الحمدللہ نماز ادا کی، ٹھیک ہے، نماز ادا کرنے کے بعد انسان کو، یعنی کچھ مخصوص ایسی حالات اور کیفیات ہونی چاہیے کہ جس میں، یعنی بندہ جو ہے نا، وہ خدا کی موجودگی کے حوالے سے، خدا کی بارگاہ میں حضوری کے حوالے سے، جو ذکر ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور رحمانیت و رحیمیت، یعنی وہ جو کیفیات انسان کو فیل ہوتی ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے، وہ بہت لطیف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے،
یہ
بالکل وہ بھی ہے. اور لیکن یہ کہ ہر وقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی خالی حرم یا کعبے میں نہیں یا روزے میں نہیں، بلکہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد جو ہے نا وہ ایک لطافت. جی یعنی میرا اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ پر ہمیں ضرور ہونا چاہیے کہ دین کے اندر جو وہ اس کی یعنی کہ جو اس کی خوبصورت اور حسین پہلو ہیں نا دین کے، اور جو لطیف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کہہ لیں گے بہت سارے مقامات پر لفظوں میں بھی نہیں آ پاتے، لیکن آپ ان چیزوں کو یا تو اپنے دل کی گہرائیوں میں فیل کر رہے ہوتے ہیں اور یو کین انجوائے اٹ ٹو دا اٹموسٹ لیول، یا اپنے ذہن اور فکر کی گہرائیوں میں ان کو بعض اوقات فیل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ مجھے جب خدا کے حوالے سے جو انفینیٹی کا کانسیپٹ ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور انفینیٹی کا کانسیپٹ ہے یا خدا کے حوالے سے جو زیرو کا کانسیپٹ ہے یہ تمام کی تمام مجھے بہت زیادہ ایک یعنی کہ اس میں بہت زیادہ لطافت فیل ہوتی ہے ان ساری باتوں میں. تو یعنی اس طریقے سے، اور کہ جیسے مثال کے طور پر کہ آئمہ علیہ السلام کا، کہ یعنی میں نے جب پہلی دفعہ امام علی علیہ السلام کا کہ جب اقوال پڑھنا شروع کیے تھے اور نہج البلاغہ کو دیکھنا شروع کیا تھا، تو مجھے یعنی دو چیزوں نے بہت زیادہ ایک اثر ڈالا تھا کہ ایک جو بہت واضح امپریشن آ رہا تھا کہ یہ انسان جو ہے نا یہ اٹموسٹ سچائی والا انسان ہے جو بھی یہ بات کر رہا ہے، یعنی بالکل سچا انسان ہے اور مخلص انسان ہے. اور دوسری جو بات مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کی تھی وہ امام علی علیہ السلام کا لاجیکل اور بہت زیادہ آرگنائزڈ اور اسٹرکچرڈ بات کرنے کا انداز. ٹھیک ہے، جیسے یہ دو چیزیں مجھے بہت زیادہ بالکل شروع میں یعنی جو میرا فرسٹ امپریشن تھا امام علی علیہ السلام کا جب میں ان سے ذاتی کنٹیکٹ میں آیا ہوں نہج البلاغہ کے ذریعے سے، تو ان دو باتوں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا تھا کہ جو گفتگو بھی ہے نا وہ بہت لاجیکل ہے، بہت پراپر ہے، اسٹرکچرڈ ہے، ویل آرگنائزڈ ہے، ویل پریزنٹڈ ہے، اور اس کے اندر اس بات کو آپ دیکھ کر جو ہے نا آپ کو ہمیشہ یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ اس انسان کا مطمع نظر جو ہے نا سوائے سچائی کے کچھ بھی نہیں ہے. اور بالکل یہی چیز آپ کو قرآن سے فیل ہوتی ہے کہ قرآن کو صرف سچ سوائے حق بات کہنے کے نا کسی اور دوسری چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے، چاہے وہ میرے خلاف جاتی ہے یا میرے فیور میں جاتی ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا یہ دین کی لطافتیں ہیں کہ جو یعنی وہ خوشبو کے طریقے سے نا ایک چیز آتی ہے اور اس کو جسے آپ کی جان ابزارب کرتی ہے، یہ خالی آپ کی ناک تک نہیں ہوتی، فزکس تک نہیں ہوتی، بلکہ یہ سب جو لطافتیں یہ خوشبوئیں جو ہیں نا یہ آپ کی جان میں اتر جاتی ہیں. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہمارا بدن ہٹ جائے گا جب ہمارا بدن ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر جب ہم اپنے نفس کے ساتھ باقی رہیں گے تو پھر یہی وہ خوشبو اور فریگرنس ہوگی کہ جو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں اور برزخ میں آگے بڑھانے کا سبب بنے گی۔ نہیں، دو منٹ میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ زیرو اور انفینٹی جو ہے نا وہ دو منٹ میں کرنے والی بات نہیں ہے۔ فختم بنا علی جمیع من ذرا، فختم بنا، اچھا ہمارے اوپر اس نے مہر لگائی، یعنی رسول کے ذریعے سے ہمارے اوپر ختم کیا۔ ختم کا مطلب آپ کو پتا ہے، ختم یعنی سیل کرنا، مہر لگانا۔ اور بنا کی جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہاں بنا یعنی ہمارے اوپر، اب یہاں پر دو طریقوں سے آپ ہم یا ہمارے اوپر آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہاں یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے اوپر کہ امام علیہ السلام، یا اس پر کہ ہم یعنی امت رسول اللہ کے اوپر، کہ جس طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں میں ہیں کہ تم امت خاتم ہو، امت پیغمبر خاتم ہو، یعنی خدا نے امت کو بھی اہمیت دی ہے۔ کنتم امتن، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو رسول کے سچے فالوورز ہیں ان کو بھی باقاعدہ اہمیت دی گئی ہے رسول کے ساتھ۔ تو یعنی کہ خدا نے ہم پر یعنی رسول، اور رسول کی برکت سے جو امت پیدا ہوئی، جو امت جنریٹ ہوئی، کہ جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، تو ان کے ذریعے سے خدا نے مہر لگائی اپنی تمام مخلوقات کے لیے۔ مہر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یعنی کہ جو کچھ خدا کو بتانا تھا، جو کچھ سکھانا تھا، یہاں پر پہنچنے کے بعد وہ چیز مکمل ہو گئی، اور اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جس پر یہ سیل لگی ہے کہ وہ اس چیز کو لے بطور امانت اور اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ٹھیک، کہ امت کے یعنی جو مہر لگنے کا مطلب کیا ہے، کہ یہاں پر اگر ہم اس کے وارث ہیں، اگر ہم وہ امت ہیں کہ جن پر خدا کی طرف سے یہ سیل لگی ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دین ہمارے پاس بطور امانت ہے، یہ جو رسول گرامی کی توسط سے ہمیں جو تعلیمات ملیں، یہ ہمارے ہاتھ میں امانت الہی ہے، اس کو ہم لیں، اس کی حفاظت کریں، اس کو خود سیکھیں، خود جانیں، اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ سارا کا سارا جو ہے نا حساب کتاب بہت ہی الٹ گیا ہے ان حوالوں سے۔ وَجَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَن جَحَدَا، اور ہمیں گواہ بنایا ہے خدا نے ان لوگوں پر کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس سے آپ دیکھ رہے ہیں خود امت کے اوپر کتنی بڑی ایک ذمہ داری آ رہی ہے، خود امت کی ہے، یعنی جیسے ہم جو ہیں کہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی وہ دباؤ نہیں ہے کچھ کرنے کا، جو کریں گے یا تو رسول اور امام کرتے رہے یا اب امام آ کے کریں گے، ہمارا کام خالی چھوٹی چھوٹی اوپر اوپر کی باتیں کرنا ہے اور آرام کرنا ہے۔ تو یعنی کہ خود امام علیہ السلام کے یہ جملے جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مہر لگائی گئی، علی جمیع من ورا، جتنے بھی خدا نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ہمارے ذریعے سے ان پر مہر لگی ہے، ہمارے ذریعے سے ان پر مہر لگی ہے، اور ہمیں گواہ بنایا ہے ان پر کہ جو انکار کرتے ہیں۔ وَكَفَّرَنَا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ، اور ہمیں کثرت عطا کی ہے اپنی منیت سے، اپنے فضل سے ان پر کہ جو کم ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول کے ماننے والوں کو خدا نے مسلسل کیا کیا، یعنی رسول یعنی کہاں سے شروع ہوا تھا، جب پیغام رسالت شروع ہوا تھا تو آپ کو اندازہ ہے نا کہ شروع کے دو تین سال تک خالی دو یا تین آدمی تھے، ٹھیک ہے، یعنی جناب خدیجہ تھیں، امام علی علیہ السلام تھے، اور پھر اس کے بعد یعنی جناب ابو طالب، لیکن ابو طالب نے اپنا ایمان کبھی بھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ابو طالب کو ڈکلیئرڈ مسلمین میں آپ شامل نہیں کر سکتے. ان کا ایمان جیسے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان کا ایمان کس کے مثل تھا؟ اصحاب کہف کی طرح تھا، کہ جنہوں نے اپنے آپ یعنی اور اس کی مصلحت یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو رسول کے ایز اے گارڈ اور پروٹیکٹر رکھا ہوا تھا، تو وہ اگر بالکل کھل کے رسول کا ہی ساتھ دے دیتے دین کا، تو پھر وہ جو کفار ان کے آگے آگے ہمیشہ رک جاتے تھے، تو پھر وہ ان کو بھی مسلمان میں لے کر، اور جیسے باقیوں کے ساتھ مار پیٹ کی انہوں نے، وہ وہاں بھی وہی کام کرتے. تو لیکن ایونچولی کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ جو رسول کی مخالفت کرنے والے تھے وہ کیا ہو گئے؟ وہ اقلیت میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ جو اکثریت میں تھے، کہ جو اتنا مطلب پورا حجاز جو خلاف تھا، اور جن کے مقابلے میں کہ پہلے ان ٹینز تھے، پھر ہنڈریڈز میں تھے، پھر مشکل سے تھاؤزنڈز میں تھے، لیکن جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے یا اس کے بعد کے ادوار میں، کہ وہ تعداد بہت تیزی سے بڑھتی چلی گئی، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ سب کے سب کیا ہوئے کہ اقلیت میں چلے گئے. تو خدا نے اپنے فضل اور احسان سے ہمیں کثرت کیا ان پر کہ جو پھر بہت تھوڑے سے رہ گئے. اللہم فصل علی محمد امینک علی وحیک. اے اللہ، پس صلوات بھیج محمد پر جو تیری وحی کے امین ہیں، وحی کے امانت دار ہیں. وحی کے امانت دار ہونے کا کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ یہ ورڈ، یہ جملہ ہم بعض اوقات جبرائیل کے لیے بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ وحی کے امانت دار ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ پر نہیں گواہ نہیں، امانت دار یعنی اس کے ٹرسٹ وردی، اس کے ٹرسٹی، ٹرسٹی یہاں جی، کہ یعنی کہ جو وحی خدا کی طرف سے ان پر بھیجی گئی تھی، اس وحی کو امین کا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے اس کو ایز اٹ از پروٹیکٹ کرے، رکھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جیسا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے ٹرانسفر کرے، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں، یعنی جیسا ان پر اترا ہے، بلکہ اس میں ہم ایک تیسری چیز بھی شامل کر سکتے ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ جیسا خدا نے چاہا ویسا رسول وصول کریں. یہ اپنی، یہ ان کی اپنی ذات کا کمال ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ جیسے اگر میں کسی کی بھی عالم کی کلاس میں بیٹھتا ہوں، ٹھیک، عالم ایک نیت لے کر آتا ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق وہ گفتگو کرتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا لیکچر یا درس پریپیئر کرتا ہے، لیکن جتنے لوگ یا شاگرد وہاں پر بیٹھے ہیں ایز ریسیور، کیا سب اسی طریقے سے اس کو لے لیتے ہیں؟
اس کا یہ بھی مطلب ہوتا تھا، جیسے مثال کے طور پہ قل ھو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو آیت ویسے ہی آئی، ایسے نہیں آئی کہ اللہ احد، تو ان کے اوپر آیت ان سے کہا گیا تو ویسی کی ویسی نازل ہو گئی. تو مطلب یہی ہوا کہ جیسے کہ جیسے امانت قل ھو اللہ احد، تو کہہ دو کہ اللہ ہے، تو آیت بھی ویسے ہی آئی. تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ اب ان سے تو کہہ دیا گیا تھا کہ کہہ دو اللہ احد، تو وہ چاہتے تو کہہ دیتے اللہ احد،
ٹھیک ہے؟ صحیح، اچھی بات ہے، ہاں، کہ اس میں سے قل ہٹا دیتے،
قل
ہٹا دیتے کہ وہ تو ہمارے، لیکن ہاں، لیکن قرآن کی خاص بات کیا ہے کہ قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ جو الفاظ اترے ہیں نا، یعنی کہ پہلے قرآن کریم کے حوالے سے یا وحی کے حوالے سے، پہلا جو مرحلہ ہے کہ وحی اپنی حقیقت کے ساتھ، جو کہ نور ہے، رسول کے قلب پر آئی ہے. نزل بہ روح الامین علی قلبک، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سورہ شعرا کی آیت ہے، آئی تھنک 193، کہ جب پہلے جو وحی آئی ہے روح الامین نے جس کو نازل کیا، وہ کہاں پر آئی؟ قلب رسول پر. تو قلب رسول پر جو وحی آئی وہ لفظ نہیں تھے, ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رہے, وہ الفاظ نہیں تھے. اچھا, اب یہاں پر جو رسول کے قلب پر وحی آئی تو اس کے بعد ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی تھی کہ خدا پیغمبر سے کہتا ہے کہ اب آپ نے اس وحی کی حقیقت کو تو وصول کر لیا ہے, لیکن اپنے اب اس کے بعد اپنے الفاظ میں وہ لوگوں کو بتا دیجئے. لیکن یہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی خدا نے پیغمبر کو اس بات کا پابند کیا کہ لفظ بھی جو ہم آپ پر بھیجیں گے یا جو ہم آپ پر الفاظ نازل کریں گے اوور اے پیریڈ آف 23 ایئرز, آپ نے انہی الفاظ کو بے عین ہی دہرانا ہے.
تو یہ باقی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا؟
نہیں,
پہلے
نہیں, پہلے اس میں ایسا لگتا نہیں ہے. یعنی جیسے توریت ہے, توریت میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا پہاڑ پہ اور ان کے اور وہ لکھی ہوئی ٹیبلٹس ان کو دے دی گئی تھی. اچھا, انجیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ انجیل ایز اے بک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, لیکن انجیل فارم کیسے بھی ہے یہ نہیں پتا ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, کیونکہ انجیل جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں کوئی کتاب دے کے نہیں گئے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو یہ تو کرسچنز بھی نہیں کلیم کر سکتے کہ یعنی کہ جیسے حضرت موسیٰ جو تھے وہ توریت کی الواح یا ٹیبلٹس اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو دے کے گئے تھے, تو یا رسول خدا قرآن کمپائل کرا کر اپنی زندگی میں رکھوا کے اپنی امت میں پھر آپ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے, لیکن حضرت عیسیٰ کوئی بک دے کے گئے ہوں, یہ تو کوئی بھی کرسچن کلیم نہیں کر سکتا. تو یہ بائبل کیسے بنی ہے؟ یعنی ظاہراً ایسے بنی ہے کہ ان کے جو 12 حواری تھے ان کو حضرت عیسیٰ نے جو چیزیں ڈکٹیٹ کی تھیں, جو چیزیں بتائی تھیں, وہ انہوں نے اسی لیے جو بک ہے نا, بک آف یوحنا, بک آف سیموئل, بک آف, تو ایک ایک حواری نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں اس کو وہ کیا ہے. ٹھیک, تو امین کا علی وحی کا, تو پہلی امانت داری کہاں پر آئی؟ وحی کو وصول کرنے میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بہت خطرناک مرحلہ ہے نا, جو میں نے آپ کو مثال دی کہ دیکھیں استاد تو بتا رہا ہوتا ہے, وہ تو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, لیکن شاید جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایگزیکٹلی ویسا ہی وصول نہیں کرتا, شاید ایک بھی نہیں ہوتا کلاس میں, ہے نا, کہ جو استاد کے قلب میں ہے وہ بالکل ویسا ہی وصول کر لے, یا جو اس کی نیت سکھانے کی ہے وہ پوری کی پوری اس کو سمجھ میں آ جائے. تو اس کے لیے بے انتہا لائق شاگرد چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی بلکہ ایسا شاگرد چاہیے کہ جس کا قلب استاد کے قلب سے جڑا ہوا ہو, جو وہاں سے ڈائریکٹ وصول کر رہا ہو. ورنہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو استاد جو ہے جو کچھ چاہتا ہے نا وہ بالکل ویسے کا ویسے ہی شاگرد کے اوپر اتر جائے. تو اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں رسول کا مقام, اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے علم لدنی, اسی چیز کو علم لدنی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ رسول خدا نے جب وصول کیا اس وحی کو تو بطور علم لدنی وصول کیا, من لدن حکیم علیم, انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم, کہ قرآن جب تم پر القا ہوا تو یعنی تعلیم نہیں دیا گیا, پڑھایا نہیں گیا, القا ہوا, ٹھیک ہے, یعنی سمپلی ٹرانسفرڈ انٹو یور سول, من لدن اس کی بارگاہ سے, اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ سے جو حکیم علیم. یہ سورہ زخرف ہے, سورہ زخرف کے شروع میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کیفیت ہے. تو اتنا لائق ہونا چاہیے انسان کو, یعنی اس انسان کی یہ لیاقت کہ جس نے قرآن کو اس طریقے سے وصول کیا, نمبر ون, نمبر ٹو کہ جو وصول کیا اس کو اپنے اندر ویسا ہی پروٹیکٹ کیا, ٹھیک ہے, ویسا ہی پروٹیکٹ کر کے رکھا جیسا کہ نازل ہوا تھا, اور نمبر تھری اس وحی کو بالکل اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جیسا کہ خدا چاہتا ہے. یعنی جیسے قرآن کریم میں کہ الفاظ بھی وحی ہیں جو خدا کے دیے ہوئے ہیں, اور یہ بہت اچھا پوائنٹ احسن بھائی نے کہا کہ اگر یہ رسول خود کہہ رہے ہوتے تو وہ قل نہیں کہتے, ہے نا, قل ہو اللہ احد نہیں آتا, قل اعوذ برب الفلق نہیں ہوتا. ٹھیک, تو وہ الفاظ بھی اس طریقے سے بتائیں جو, تو یہ امین وحی ہیں, امین وحی ہیں. وَنَجِيبَكَ مِنْ خَلْقِكَ, اور تیرے خلق میں نجیب, یعنی بہت زیادہ منتخب. نجیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو, یعنی جیسے آپ کہیں ڈسٹنگوشڈ, یا بہت زیادہ نمایاں, یا بہت زیادہ لائق اہمیت. ٹھیک, تو تیری خلق میں منتخب یا بہت زیادہ پسندیدہ تیری خلق میں. وَصَفِيَّكَ مِنْ عِبَادِكَ, اور تیرے بندوں میں صفی, صفی کا مطلب کیا ہوگا, صوفی کون ہوتا ہے؟ نہیں, ڈیووشن نہیں, صوفی یعنی صفا, صفا یعنی کہ جو تیرے بندوں میں بالکل پیور, یعنی صوفی کا جو ورڈ ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ سواد سے, نہیں وہ سین ہے, وہ سین ہے, وہ سین سے آتا ہے. یعنی بعض لوگ اس کو اس طرح بھی لے جاتے ہیں, لیکن فواد سے جو صوفی ہے وہ صفا والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ صوفی وہ کہ جس کی پوری کنسنٹریشن صفائے قلب اور طہارت نفس پہ ہوتی ہے, کہ جو صفائے قلب اور طہارت نفس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتا ہے. تو صفیک من عبادک, کہ اور تیرے بندوں میں صفی یعنی پیور یا مکمل تیرے لیے خالص. امام الرحمت, یہ ایک حضور کے لیے یہ ایک جملہ ہے, یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے اور بڑی امیزنگ آیت ہے, سورہ انبیاء کے اینڈ میں ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا, ارسال کیا مگر عالمین کے لیے رحمت, عالمین کے لیے رحمت. یعنی ٹھیک ہے, عالمین کے لیے رحمت, یہ بہت بہت بڑا ایک اعزاز اور یعنی حضور کے لیے, پیغمبر اکرم کے لیے جو آپ کی ایک صفت بیان کی, عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہاں بھی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں امام الرحمت, کہ رسول کون ہے, رحمت کے قائد ہیں, لیڈر ہیں, امام ہیں. تو یہ, اور امام کا جو لفظ ہے یہ ایک بڑا اہم ورڈ ہے. یعنی ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کو امام ہونا چاہیے, ہے نا, امام کا, امام وہ ہوتا ہے نا جو آگے چلتا ہے, یہ امام وہ ہوتا ہے جو فالو کرتا ہے, امام لیڈ کرنے والے کو کہتے ہیں نا. تو رحمت خدا لیڈ کرنا چاہیے یا رحمت خدا کو لیڈ ہونا چاہیے؟ یہ اس بات کو سوچیں کہ جو خدا کی رحمت ہے وہ آگے چلے گی نا, یہ آگے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جملہ کیا ہے, امام رحمت ہے. اور یہ ایک ایسی بہت خاص بات ہے, یا وقائد الخیر, اور خیر کے قائد یعنی خیر کے لیڈر, رہنما, رحمت کے امام. اس میں دیکھیں کہ یہ جملے جو ہیں نا, یہ ایک بہت ہی خاص کنسیپٹ ہم کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر کہ آج کل کی دنیا میں, اور شاید پہلے بھی یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہو کہ ڈو گڈ, انسان جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, اچھا کام کرنا چاہیے, کائنڈ ہونا چاہیے, بی کائنڈ, اور اس قسم کی باتیں. لیکن دین ہم کو ایک بڑا نیا پرسپیکٹیو دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ بفور ڈوئنگ گڈ اینڈ بیکمنگ کائنڈ یو مسٹ نو واٹ از گڈ اینڈ واٹ از کائنڈنیس. کیونکہ انسان جو ہے نا, وہ اچھے کے اور رحمت کے اور خیر کے میننگ میں دھوکا کھاتے ہیں. اری بات سمجھ میں؟ تو اب جب جیسے یہاں پر یہ جملہ ہے امام الرحمت و قائد الخیر, یعنی خیر کے قائد, رحمت کے امام, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رحمت اور خیر جو ہے نا وہ رسول کے پیچھے آگے نہیں ہے. تو واٹ ڈز اٹ مین کہ رحمت اور خیر کے بارے میں آپ جو فیصلہ کریں گے وہ رسول کی بنا پہ کریں گے. جو آگے ہے وہ آپ کو بتائے گا نا, جو امام ہے اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا نا کہ پیچھے والی چیز رحمت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک, یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ معیار کس کو بنا رہا ہے, اس کو نہیں بنا رہا کہ جو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ گڈ ہے تو وہ گڈ ہے. آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ خیر ہے یہ رحمت ہے, آپ اس کو لے کے جائیے رسول کے پاس, اور اگر وہاں سے وہ چیز اٹیسٹ ہو, سرٹیفائی ہو, تو اس کو رحمت اور خیر مانے ورنہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے, یعنی اسی قسم کی بات کہ ہمیں, یعنی کہ ظالم, ظالمین جو ہیں وہ خاص طور سے کس آئیڈیا کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جتنا ظلم کر لیا نا وہ سب جسٹیفائیڈ تھا, اور اگر مظلوم کی طرف سے بیک لیش آئے گا نا تو وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز خود جیسے کہ بدر کے موقع پر خود رسول نے کر کے دکھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کہ اگر, یعنی کہ جنہوں نے, جو کافرین مکہ تھے انہوں نے ظلم پہل کی, انہوں نے مسلمانوں کے گھر لوٹے, ان کے اسباب کو غصب کیا, ان کو ان کے گھروں سے, شہر سے باہر نکلنے پہ مجبور کیا, تو اب ہمارا حق ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم آپ کو پلٹ کے وہی رسپانس دیں گے تو آپ چیخیں گے جی ہم مظلوم ہو گئے, ہم پر ظلم ہو گیا. تو یہ, یعنی ظالم اور طاغوت کا بہت بڑا حربہ ہے جو شروع سے چلا رہا ہے. فرعون یہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون سامنے گئے پھر دربار, فرعون کے دربار میں, اور وہاں پر انہوں نے وہ, ان کو وہ معجزات دکھائے جن کا جواب دینے کی فرعون کے جادوگروں میں قوت نہیں تھی, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکال دیں. ابھی کس قسم کی فضول بات ہے کہ دو آدمی جو ہیں, یہ اتنی بڑی تم جو پاور اور سلطنت اور سب لے کے بیٹھے ہو, یہ دو شخص تو میں تمہارے گھروں سے نکال لیں گے اور اس پہ قبضہ کر لیں گے. یہ سب قرآن کے جملے ہم دیکھیے. تو یعنی کہ جب رحمت اور خیر کا جو معنی ہے نا وہ وہاں سے نہیں ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بہت بہت ہی اہم بات ہے. اسی لیے قرآن کریم نے عمل خالی کرنے کو نہیں کہا ہے, عمل صالح کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. ٹھیک ہے نا, صالحیت عمل ہے جو قبول ہوتی ہے. ہاں جی جی ہاں, یعنی صالحیت کا پتہ کہاں سے چلے گا کہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے, رسول اور امام سے پتہ چلے گا. ٹھیک, تو یہ ایک بہت بہت, یعنی یہ جو ورڈ ہے نا امام اور قائد, رحمت کے امام اور خیر کے قائد, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ خیر اور رحمت فالو کرتی ہے رسول کو, نہ کہ یہ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک, یعنی اللہ نے اپنی حجت کو کس طریقے سے اس دنیا میں, زندگی میں رکھا ہے کہ وہ مین ریفرنس ہے, وہ مین ریفرنس ہے, نہ کہ رحمت اور خیر اور خوبی کے لحاظ سے کوئی چیز انڈیپینڈنٹلی پائی جاتی ہے جس کو میں جاؤں اور جا کے اٹھا لوں. ٹھیک ہے, یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اسی وجہ سے وہ سارا پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے, یعنی کہ جتنے بھی آپ وہی کہہ لیں کہ جو ظالمین اور جو طاغوت ہیں سب سے زیادہ ان کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کہیں دین کی پیور تعلیمات سے قریب نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے, کہیں آپ کے دماغ میں یہ خرابی نہ پیدا ہو جائے کہ مجھے جو ہے نا قرآن اور معصوم کو صحیح سے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اتنی سمجھ ہے انہیں, کیونکہ وہ اتنے عرصے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا, انہیں یہ بات پتہ ہے نا کہ فرعون کے مقابلے میں جب موسیٰ کھڑے ہوئے تھے یا اس وقت کے جو تھے جب عیسیٰ تھے اور دیگر پیامبران تھے, تو مطلب اس کا اثر وہ جانتے ہیں کہ جو دین خدا اور دین الہی ہے وہ اپنے اندر کیا چیز رکھتا ہے, کہ اگر لوگ اس کو جو ہے نا پیور فارم میں ان کے اندر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ اس کو اس کی پیورٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے پر لوگ آمادہ ہو جائیں, نہ کہ اپنے ویمز, نہ کہ کلچر ٹریڈیشن میں پھنسا کے. اسی لیے سارے حربے ان کی طرف سے آتے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا, یہ آپ کے پاس کلچر ہو, روایات ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, رسوم ہوں, ساری چیزیں ہوں, اور اس کے اندر سے دین غائب ہو جائے, وہاں آپ اسی کے کھوکے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوں, گھوم رہے ہوں, بھاگ رہے ہوں, اور اس کے اندر سے دین نکل چکا ہو. ٹھیک, تو یہ والی بات سمجھ میں آ گئی نا, کون کس کا امام ہے. رحمت اور خیر ہمارا امام ہو سکتا ہے, لیکن اس کے آگے کون ہے, کس کو دیکھنا ہے, کس کو رحمت اور خیر ماننا ہے, جو رسول کو یا قرآن اور اہل بیت کے پیچھے چل رہی ہے جو چیز, وہ رحمت اور خیر ہے.
اسی لیے حیدر بھائی جو ہے سننا پہ جو ہے اتنا فوکس ہے امت کا, ہر چیز رسول خدا کی.
بالکل, یعنی خود آپ دیکھیں نا امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے اس طریقے سے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اور جس کی میں نے یاد ہے مجلس میں تشریح بھی کی تھی کہ مطلب آپ نے اونٹنی کے بچے والی بات کیوں کی ہے, اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ جو ہے نا وہ سوائے ماں کے قدم کے اور کچھ بھی نہیں دیکھتا. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ایک بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے, کیونکہ وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے. ہاں, لیکن آپ نے جو اس میں وہ کہا نا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے نقش قدم پہ چلتا ہے, تو اس کو خالی ایک ہی چیز کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ ماں کا پیر کہاں پر, اس پیر پہ پیر رکھتا ہوا چلتا ہے وہ. صحیح, تو یعنی امام علی علیہ السلام جیسی شخصیت جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں صرف اور صرف رسول کے نقش قدم دیکھتا ہوں بس, اور اپنی زندگی میں کچھ نہیں دیکھتا. ٹھیک, تو یہ اصل جو ہے نا, اس اصل کو ہم کھو کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, ہماری فکر یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج ہم ایک لحاظ سے غریب ہیں, فقیر ہیں, کہ ہمارے پاس یعنی جو دعا افتتاح کے اندر بھی جملے ہیں کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا, اے خدا ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہم اپنے نبی کو کھو چکے ہیں اور ہمارا ولی ہم سے غیبت میں چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے شکایت کی, افسوس کی, اس لحاظ سے غریب ہیں, لیکن بندہ خدا جتنا ہے اتنے پہ تو آنے کی کوشش کرو. جتنا میسر ہے, جتنا پاس موجود ہے, جتنا ہمارے سامنے ہے, کم از کم اتنی تو ایفرٹ کریں کہ اس پہ آ جائیں. لیکن اس کو بھی ہم مطلب کوئی اس بات کی توجہ نہیں ہے, اس بات کی طرف فکر نہیں ہے کہ ہم کس پر چلیں. رسول کے پہلے تو ہمیں رسول کا نقش قدم ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور پھر اس پر پیر پہ پیر رکھتے ہوئے اس کو فالو کریں. وہ مفتاح البرکت, اور رسول کس کی کنجی ہیں, برکت کی کنجی ہیں. رحمت کے امام ہیں, خیر کے قائد ہیں, اور برکت کی مفتاح ہیں, کنجی ہیں, کی ہیں. یعنی رسول کے ذریعے سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے, برکت کون سی نعمت کو کہتے ہیں؟ برکت اس نعمت کو کہتے ہیں کہ جو خوشگوار ہو اور پائیدار ہو اور جس میں نشو نما ہو, وہ برکت, وہ برکت. تو یعنی کہ رسول جو ہمارے لیے تعلیمات ہم کو دے کے گئے یا جو کچھ ہمیں عطا کیا, وہ کیا ہے, وہ برکت کی کنجی ہے. اس سے وہ دروازے کھلتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں. یعنی وہ نعمتیں ملتی ہیں جو ہمیں خوشگوار بھی ہوتی ہیں, جو باقی رہنے والی ہوتی ہیں, اور جو جن میں ترقی اور نمو بھی پائی جاتی ہے. کما نفبا لامرک نفسہ, کہ رسول کو خدا نے یہ سب بنایا جیسا کہ انہوں نے اپنے نفس کو امر خدا کے لیے مشقت میں ڈالا.
ہاں,
نصبا یعنی کہ مشقتوں میں ڈالا, سختیوں میں ڈالا اپنے نفس کو. ٹھیک. وعرض فيك للمكروه بدنه, اور تیری بارگاہ میں ہر قسم کے مکروہ کے لیے اپنے بدن کو پیش کر دیا. یعنی جیسے شعیب ابی طالب, جیسے طائف میں پتھر کھانا, جیسے رستے میں کانٹے بچھنا, مکروہ. مکروہ یعنی ہر وہ چیز جو سختی والی ہوتی ہے, جو ناپسندیدہ ہوتی ہے. ٹھیک. وعرض, تو پیغمبر اکرم نے کس طریقے سے یعنی خدا کی بارگاہ میں زندگی گزاری, کہ اپنے نفس اور اپنی جان کو تیرے امر کو قائم کرنے کے لیے مشقت میں ڈالا, اور اپنے بدن کو ہر قسم کی ناخوشگوار چیز کے آگے پیش کر دیا تیرے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مجھے ایک بات یہاں پر یہ بتائیں, جو بہت زیادہ بڑا کوسچن ہمارے لیے, کہ یہ جو دو جملے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرے رسول کی زندگی یہ تھی خدا کے بارگاہ میں, کیا رسول کی یہ زندگی ہمیں وہ لائسنس دیتی ہے کہ اب ہم آرام سے بیٹھ جائیں, یا یہ زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم بھی خدا کے رستے میں اسی طریقے سے آگے بڑھیں؟ دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ یا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ جی جتنی تکلیفیں تھیں وہ تو انہوں نے اٹھا لی, اب آپ کے لیے آرام اور مزے. لیکن زیادہ تر تو یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو باتیں آ رہی ہیں نا, کہ رسول نے یہ کام کیا, اپنی جان کو تیرے امر کو قائم کرنے کے لیے مشقتوں میں ڈالا, اور تیری راہ میں اپنے بدن کو ہر مکرو اور ہر سختی کے لیے پیش کر دیا. ٹھیک. تو اب یہ دو میں سے ایک بات کا ہمیں فیصلہ کرنا ہے, کہ یا تو یہ رسول کی وہ سنت ہے کہ جس پر ہمیں بھی اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے, یا پھر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جی انہوں نے تکلیفیں اٹھا لیں اور اب ہم بری ذمہ ہو گئے, اب ہم آرام میں آ گئے.
لیکن ہم لوگ امام تو ہیں
نہیں,
رحمت کے.
جیسے
وہ
امام نہیں ہے,
ہم لوگ کاپی کیا
ہیں. ہاں, یعنی کہ ہم ان کے فالوورز ہیں نا, تو فالوورز ہونے میں پھر ہمیں اسی رستے پہ چلنا ہے, یا وہ رستہ جو ہے وہ ہمیں اس طریقے کی کوئی گارنٹی دے رہا ہے کہ نہیں اب آپ کسی بھی رستے پہ چلے جائیے, اب نو پرابلم.
جب یہ دعا شروع ہوئی
تو یہاں نہیں, یہاں پر وہی دو باتیں آ رہی ہیں, وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو باتیں یہ ہیں کہ کیا یہ تمام کی تمام باتیں جو رسول کے لیے بیان ہو رہی ہیں, یا ہمارے لیے وہ موٹیویشن اور انسپریشن بن رہی ہیں کہ ہم بھی اسی رستے پہ چلیں, یا ہمارے لیے ایکسکیوز بن رہی ہیں کہ ٹھیک ہے رسول نے تکلیفیں اٹھا لی, اب آپ آرام سے رہیے اور جو دل جائے گی. جی صحیح. وکاشف فی الدعاء الیک حامتہ, اور آپ نے تیری طرف بلا, دعا الیکا تیری طرف دعوت دینے کے لیے اپنے حامیوں کو دور کر دیا, اپنے قریبیوں کو دور کر دیا تیری طرف بلانے میں. ٹھیک ہے. یعنی جو اپنے ان کے رشتہ دار تھے, جو ان کے اپنے قریبی تھے, جو خاندان والے تھے, ان کو دور کر دیا, ان سے کے ساتھ دشمنی کر لی. یعنی اس کا مطلب ہے فقط اور فقط قربتاً اللہ زندگی, فقط اور فقط خدا کے لیے, کہ اگر خدا کی چاہت میں آپ کو اپنے قریبیوں کو چھوڑنا پڑے تو آپ یہ کام کریں. اور یہی ایک بات میں کہتا ہوں, بعض اوقات آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ایک چیز یہ ہوتی ہے اور شاید آپ لوگوں نے بھی فیل کی ہو کہ جس دن آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ٹو ٹیک دا رائٹ پاتھ، یعنی ٹیک دا رائٹ پاتھ کا مطلب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ خدا اور رسول اور امام کی راہ ہے، یہ قرآن کی راہ ہے اور مجھے اس پہ جانا ہے، تو پھر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا کچھ اپنے ریلیشنز اور تعلقات میں کچھ ٹوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کو ایسا لگتا ہے کوئی نحوست آ گئی، لیکن حقیقتاً یہ نحوست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ رسول کے رستے پہ چلیں گے نا تو آپ کی ریلیشن شپس ڈیفینیٹلی ریوائزڈ ہوں گی، کیونکہ رسول کی راہ جو ہے نا وہ فقط اور فقط خدا کی راہ ہے. اس میں وہ لوگ انٹر نہیں ہو پائیں گے جو خدا کے رستے پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ جو بگنرز ہوتے ہیں نا وہ اس چیز سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کس قسم کے مسائل زندگی میں آنا شروع ہو گئے، یہ تو پھر کوئی بڑی گڑبڑ بات ہو رہی ہے. تو آپ نے کیا کیا، تیری طرف دعوت دینے کے لیے اپنے حامیوں کو دور کر دیا، قریبیوں کو دور کر دیا. وحارب فی رضاک اسرتہ، اور اپنے خاندان والوں سے تیری رضا کی خاطر جنگ کی. اور یہ نہج البلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ہم نے اسلام کی حمایت میں اپنے قریبی اور سگے رشتہ داروں کے پر تلواریں اٹھائی ہیں. یعنی آپ نے بتایا کہ اسلام ایسے نہیں آیا ہے، بہت قربانیاں گئی ہیں اس کے پیچھے، بہت قربانیاں دی گئی ہیں. تو اپنے خاندان والوں کے لیے تیری رضا میں حرب کیا، جنگ کی. وقطع فی احیاء دینک رحمہ، اور جن کے ساتھ سلسلہ ارحام تھا اس سلسلے ارحام کو قطع کر دیا. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں بات، صلہ رحم کہاں پر قطع رحم میں کنورٹ ہو جائے گا، جہاں پر دین خدا کا مسئلہ آ جائے گا وہاں پہ صلہ رحمی نہیں رہے گی اگر وہ خدا سے ہٹ کے جا رہے. تو آپ دیکھ لیں بالکل ایگزیکٹ جملے پڑھ لیجئے، وقطع فی احیاء دینک رحمہ، تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے قطع رحم کیا. ٹھیک، یعنی ابو لہب کو یا چچی کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ میرے رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے جو دل جائے بولتے رہیے. ہاں بالکل بالکل، شروع شروع میں تو یہ بہت ہوا ہے کہ انہیں سگے سگے رشتہ دار آپس میں آمنے سامنے تھے. یہ آپ کو شاید اس بات کا پتا ہو کہ جو رسول اللہ کے چچا تھے عباس ابن عبد المطلب، یہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہونے کے بعد قیدی بنا کے مسلمانوں نے، اور یعنی کہ وہ ان سب کو رسیوں سے باندھ کے وہ تھا باندھا ہوا تھا، تو ان کے کراہنے کی آوازیں آتی تھیں رات میں. رسول اللہ رات کو سو نہیں سکے، ان قیدیوں کے کراہنے کی آوازیں سن کر، لیکن آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ نہیں کہا کہ ان میں میرے چچا بھی ہیں ان کو چھوڑ دو یا ان کی رسی ڈھیلی کر دو. پھر وہ مسلمان ہوئے، عباس ابن عبد المطلب وہ تو مسلمان ہوئے. لیکن ٹھیک، تو قطع رحم کیا احیاء دین کے لیے. وقف الادنین علی جہودہم، ٹھیک ہے، وقرب الاقصین علی استجابتہم لک، اور اگر دور والوں نے جو بہت دور تھے آپ سے، جب انہوں نے خدا کو قبول کر لیا تو رسول نے ان کو اپنے سے قریب کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی جو دور والے جنہوں نے، یعنی بلال جو مثال دی جاتی ہے نا، بلال از حبش، صہیب از روم، اور سلمان از فارس. اچھا، اور یہ ایک لحاظ سے، یعنی یہ آج کا ملٹی کلچرلزم کا دور نہیں تھا، وہ بے انتہا شدید ٹرائبلسٹک سوسائٹی تھی، उसमें ये काम करना बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत दिल गुर्दे वाली बात थी, है ना? बात समझ में आ रही है ना आपको के मतलब एक अजमी को, जिसको अजम का मतलब आपको पता है ना, अजम क्या के था? नहीं नहीं, अजम का मतलब गूंगा, डम। नहीं नहीं, अरबी की बात नहीं है, अरब जो थे वो गैर अरब को डम समझते थे। ठीक ठीक, तो यानी के यानी यहां पर सलमान, बिलाल और इसी तरीके से रोम के आए हुए, तो उनको अपने से करीब कर लेना और अपने करीबियों को दूर कर देना, खानदान वालों को अलग कर देना, फकत और फकत ईमान बिल्लाह और ताल्लुक बखुदा की बुनियाद पर, कि जब उन्होंने कबूल कर लिया तुझे तो रसूल ने दूर वालों को अपने से करीब कर लिया। वाला फी कल अबादीन, और जो लोग बहुत दूर थे उनकी विलायत आपने की, उनकी सरपरस्ती की, आप उनके वली हो गए। वादा फी कल अक्रबीन, और जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे उनसे आपने अदावत की खुदा के रस्ते में, खुदा की बारगाह में। ठीक है, चलें मैं यहां तक रोकता हूँ। इंशाल्लाह अगली दफा इसके कुछ जुमले हैं जो इसको पूरा करते हुए फिर आगे चलेंगे। तो कोई बात ऐसी है जो आप लोग करना चाहेंगे? नहीं, अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए, अच्छा है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं सवाल में भी। जी, कोई सवाल है? नहीं, वो जो है ना, जाहिर है कि वो तौहीद वाली गुफ्तगू होगी ना, उसमें हम इंशाल्लाह उसका कभी जिक्र कर देंगे। लेकिन इन्फिनिटी तो वैसे आप लोगों को पता ही है ना कि इन्फिनिटी का जो आइडिया है वो वैसे ही बहुत फैसिनेटिंग है। और नहीं नहीं, जीरो का जो मतलब ये होता है ना, देखें जीरो का जो एक कुछ यानी कि बड़ी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से एक मैं आपको बताता हूँ, कि जीरो जो है ना, कि अगर आप किसी भी डायमेंशन में इन्फिनिट को अप्रोच करना चाहें तो आपका पिवट पॉइंट क्या होगा? हमेशा जीरो होता है। इस पर आप गौर करें, इफ अगर आप जीरो पर अपने को पिवट करेंगे ना, यू कैन मूव टू इन्फिनिटी इन एवरी डायरेक्शन। नहीं, डिवाइड वन से जीरो थोड़ी आता है। चलें।